إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میرے محترم بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائی اور بہنوں, ہمارے لیے سب سے زیادہ عزت اور سعادت اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے اور ہمیں اسلام نصیب ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے جامع بنایا تھا. کسی بھی چیز کا تذکرہ کیا جائے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے جو اعلیٰ درجے کی چیز ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اپنے ظاہری خوبصورتی کے اعتبار سے, کمال کے اعتبار سے, اپنے قد و قامت کے اعتبار سے, اپنے رنگ اور صورت کے اعتبار سے, اور اپنی نرمی اور اخلاق, اور اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے علم اور معاف کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ, اور حکومت اور سیادت اور تکلیفیں برداشت کرنے کی ہمت, کسی بھی ایک پہلو کو لیا جائے, خود جو انسانی طاقت, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اور مکمل بنایا تھا. اس لیے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا, کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کے اندر, ان کی زندگی میں اور ان کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے, مکمل نمونہ ہے. کسی بھی زندگی کے کسی پہلو کے لیے کسی اور کو نمونہ یا ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں, ہر طرح کا نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود. لیکن اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے, جو آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے, وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہے, یعنی اللہ کی یاد اور آخرت کی امید اور اللہ سے ملنے کا شوق, یہی چیزیں انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرتے. اگر یہ نہیں ہے زندگی میں, اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے سرے سے, مال کا ذکر ہے, دولت کا ذکر ہے, جاہ و منصب کا ذکر ہے, شہرت کا ذکر ہے, ذکر ہے انسان کے اپنے علم کا ذکر ہے, اپنی توانائی اور طاقت کا ذکر ہے, اپنے خاندان اور برادری کا ذکر ہے, اپنے شہر اور ملک کا ذکر ہے, تو جب تذکرہ اور مجلس کی گفتگو ان چیزوں کی رہے گی تو پھر ذہن ہی نہیں جائے گا اس طرف کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا ہے. ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جو توجہ دیتے ہیں اس چیز پر, جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں, جو راہ حق کے تلاش میں لگے ہوتے ہیں, جو اپنی زندگی کی تمام تر دشواریوں میں یہ سوچتے ہیں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ اللہ کے کسی بھی حکم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو برت کر اور اپنے عمل میں لا کر دکھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی, اس پوری زندگی میں بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی بات جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو عبادت کرنے والی ہو, نہیں پائی جاتی ہے. یا یعنی اس وقت جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، جب آپ نبی اور رسول نہیں بنائے گئے تھے، اس پورے 40 سال کے عرصے میں بھی اگر آپ 7-8 سال بچپن کے چھوڑ دیں، بلوغ تک چھوڑ دیں، 15 سال کی عمر چھوڑ دیں، اس کے بعد بھی 25 سال کی عمر کسی بھی شرک کے شک شبے سے بھی بالاتر ہے. قرآن نازل نہیں ہوا تھا، توحید کی وہ تعلیم نہیں دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حاشا وکلا، نعوذ باللہ، الف مرہ نعوذ باللہ، کبھی کسی بت اور کسی انسانوں کے بنائے ہوئے معبود، باطل معبود کے سامنے دعائی دی، اس سے مدد مانگی ہو، یا کوئی اس کا ہلکا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا. اسی طرح ایک تو یہ عقیدے کی بات ہوئی، دوسری طرف اخلاق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی غیر اخلاقی کام جو ایک نوجوان سے اپنی جوانی کے ابتدا میں عام طور سے ہو جایا کرتی ہیں، ایسی کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے بارے میں سوچنا اور گفتگو کرنا بھی درجے میں گناہ ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری وہ 40 سالہ یا جو 25 سالہ بلوغ کے بعد کی زندگی، جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، بالغ ہونے کے بعد سے جو پوری 25 سال کی زندگی گزاری، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی کوئی بات ایسی جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، کردار اور انسان کے کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، اس کا سلوک، کوئی بھی کمی اتنے درجے کی نہیں پائی جاتی. اور عقیدے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک کے کبھی قریب بھی نہیں گئے. اور لوگوں کی مدد اور ان کے بارے میں اچھے گمان کا حال یہ تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور الامین کہتے تھے، یعنی آپ کو یہ لقب دے دیا تھا کہ دشمنی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ سب سے سچے ہیں اور سب سے امانت دار ہیں. یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، اور نبی بنائے جانے کے بعد تو نہ جانے کن کن القاب سے نوازے گئے دشمنی کے باوجود. اب ہمارے لیے سب سے پہلے اس میں سبق ہے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امتی کے لیے، کہ کیا میرا کردار، میرا سلوک، میرا اخلاق، میرے معاملات، جن لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بیویاں ہوں، اور ہمارے شاگرد ہوں، ملنے جلنے والے لوگ ہوں، کسی بھی سطح پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. کیا وہ بھی ہمیں صادق اور امین کہتے ہیں؟ کیا وہ اس بات کو اپنے بغیر کسی تملق کے اور صرف خوش کرنے کے لیے جو اسٹیج پر جو جملے کہے جاتے ہیں کہ فلاں کا اعتراف کرتے ہیں وہ بہت بڑے آدمی ہیں، اس سے ہٹ کر عام زندگی میں کہ سچی بات اگر پوچھی جائے، ان کا فیڈ بیک لیا جائے کسی کے بارے میں کہ بھائی آپ کا کیا خیال ہے، آپ فلاں کے پاس کام کرتے ہیں، فلاں کے سے آپ کا یہ تعلق ہے، کسی قسم کا بھی تعلق، کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل سچے اور امانت دار ہیں، تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں اور آپ کا کردار اور بلندی اس کو ایک امتی نہیں پا سکتا. لیکن کسی درجے میں اور نبوت سے پہلے کی زندگی سے بھی اگر جوڑ کر دیکھا جائے تو یہی دو چیزیں ہیں جن کی سب سے زیادہ لوگوں کو شکایت رہتی ہے. آدمی بہت اچھے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، خود قانون بناتے ہیں، خود قانون توڑتے ہیں، فلاں یہ ایسے ایسے، سب بہت اچھے ہیں لیکن یہ پہلو سب سے زیادہ کمزور ہے. بنیاد ہے یہ انسان کے کردار کی بلندی کی، بنیاد ہے کہ انسان سچا ہو، اس کے گفتگو میں اور اس کے کام میں، اس کے عمل میں کنٹرڈکشن نہ ہو، تضاد نہ ہو، جو بات وہ کہتا ہو وہ کر کے دکھانے کی آخری کوشش کرتا ہو. انسانی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ 100% نہیں کر سکتا، لیکن اس کے آخری درجے کوشش کرتا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھا دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، اور اس وقت لوگ آپ کے قتل کے درپے ہیں، آئے ہیں گھر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاشا وکلا نعوذ باللہ کہ آپ کو شہید کر دیں، لیکن اس موقع پر بھی اپنی امانتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھیں، کہ ان سے زیادہ امانت دار کوئی آدمی نہیں ہے جو لوگوں کے مال کی صحیح طور پر حفاظت کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اخلاق کا صرف یہی ایک نمونہ ہوتا کہ آپ کے دشمنوں نے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھی تھیں, اور دشمن بھی ایسے ویسے نہیں کہ جو صرف سازشیں کرتے ہیں, غیبت کر کے دل بہلا لیتے ہیں, پیٹ پیچھے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے, کچھ نہیں کر سکتے کچھ ویسے نہیں, جو ہر وقت تاک میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو آپ کو شدید ترین نقصان پہنچا دے, اور وہ بھی ہار مان جاتے تھے کہ کوئی ایسا آدمی نہیں جو ہمارے مال کے ان کی طرح حفاظت کر سکے, تو اپنا مال لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھتے تھے. اس سے بڑھ کر پوری انسانی تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے بڑھ کر اخلاق کا کوئی نمونہ نہیں ملتا. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, کہ کان خلقہ القرآن, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں جو احکام بھی دیے گئے ہیں اور جس بات کو بھی پسند کیا گیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برت کر دکھا دیا, اور ہر موقع پر جب بھی ضرورت پڑی فبما رحمت من اللہ لنت لهم, یہ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہے, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, اگر آپ سخت مزاج ہوتے, سنگ دل ہوتے, دل سخت ہوتا آپ کا, تو لوگ تتر بتر ہو جاتے, آپ کی مجلس چھوڑ کر چلے جاتے, کوئی آپ سے جڑتا نہیں, کوئی آپ کے پاس آتا نہیں, لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو بالکل نرم بنا دیا گیا. یعنی دو لفظ استعمال کیا گیا, فظاً غلیظ القلب, یعنی غلیظ القلب جب انسان سخت دل ہوتا ہے تو کسی کے بارے میں جب کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو تشدد پر مبنی فیصلہ کرتا ہے, سخت فیصلے کرتا ہے, کسی کی پرواہ نہیں کرتا, اور پھر جب اس کو عمل میں برتتا ہے, جب کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, اخلاق اس کے سامنے آتے ہیں, اخلاق کی جانچ ہوتی ہے, تو وہاں بھی اس کے معاملات بہت خراب ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں باتیں کہیں, دل کے بھی بہت نرم اور اپنے اخلاق اور کردار میں لوگوں کے ساتھ بھی بہت نرم. اسی طرح فرمایا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ رسول تمہارے پاس آ گئے, وہ تمہی میں سے ہیں, من انفسکم یعنی تمہاری طرح وحی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی بخشی گئی, ورنہ جو تقاضے انسان کے ہوتے ہیں انسانوں کی طرح ہی وہ تقاضے آپ کے زندگی میں رکھے گئے, آپ کو بھی بشر بنایا گیا, اگرچہ بہت عظیم ترین خصوصیات کے ساتھ بنایا گیا جو دوسرے انسانوں میں نہیں رکھے گئے. اس میں سب سے بڑی خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی گئی, آپ کو نبیوں کا سردار بنایا گیا, اور آپ کو بہت سی خصوصیات سے نوازا گیا. تو فرمایا گیا کہ وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے ایسی تمام باتوں سے, اسے امت کو تکلیف ہوتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمام لوگ ایمان لے آئیں, جنت کے مستحق بن جائیں, بہت ہمدرد اور مہربان اللہ تعالیٰ نے بنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نبوت کے بعد کی ہے, 23 سالہ زندگی, 23 سالہ زندگی میں جو مکی زندگی کا عرصہ ہے 13 سال کا, وہاں تو ظاہر ہے کہ سوائے مشرکین کی تکلیفیں برداشت کرنے اور ان کی اذیتیں جھیلنے کے اور کوئی واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا. شیب ابی طالب میں 3 سال تک سخت مشکل حالات سے گزرنا پڑا, اس کے علاوہ مختلف صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات سے گزرنا پڑا. کبھی آپ کی چادر اس طرح کھینچ دی گئی کہ جیسے گرہ لگ گئی ہو گلے میں, کبھی اونٹ کی جو اوج اور غلاظت اور گندگی ہوتی تھی وہ آپ کے کاندھے مبارک پر ڈال دی گئی. آخری درجے ایک مرتبہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, مار ڈالو گے؟ اس قدر اذیت و مشکلات کا دور گزرا ہے وہ 13 سال کا. تو وہ 13 سال کے اس دور میں دیکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں کیا دیا لوگوں کو, بدلے میں سوائے محبت کے, الفت کے, معافی کے, اور کوئی اور چیز نظر نہیں آتی کہ کبھی آپ نے کوئی انتقام. غزوہ جب طائف کا واقعہ ہوا تو آخری یعنی عام زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معراج کی بات ہے, اور اس کے بعد ہی معراج ہوئی, بلندی پر بلایا, یعنی انسانی اخلاق کی بلندی اور معراج, معراج بلندی کے لیے بولا جاتا ہے یہ لفظ. طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی معراج ہو گئی تھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع ایسا آیا کہ بد دعا کر دیا, ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم, اے اللہ ان کے مال کو ختم کر دیجئے, ان کے دل کو سخت کر دیجئے, یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بد دعا کرنی پڑی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رہی کہ آپ نے اس وقت بھی جب کہ کہا گیا کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں تو کہا ہو سکتا ہے کہ ان کی اگلی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں, اس انتظار میں ان کو عذاب سے بچا لیا جائے. سفارش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بد دعا نہیں فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب مدنی زندگی شروع ہوتی ہے تو سیرت کی کتابوں میں ہم جب پڑھتے ہیں تو فوراً ہجرت کے بعد غزوہ بدر, احد اور خندق, احزاب, صلح حدیبیہ, فتح مکہ, خیبر, اس طرح تبوک, ہم جتنے بھی ترتیب ہوتی ہے مدنی زندگی کی وہ جنگوں کے بارے میں اور غزوات کے بارے میں پڑھتے ہیں. لیکن یہ پوری 23 سالہ زندگی میں ہم اگر دیکھیں تو مدنی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں خود شرکت فرمائی ہے اور جس کی ضرورت پڑی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے, انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے, وہ لوگوں نے اس بات کے لیے مجبور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کا بھی استعمال کریں, تو یہ 27 غزوات ہوئے صرف جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے. اگر ہر غزوے میں 20 دن بھی لگا ہو اوسطاً, حالانکہ اتنے دن ہر غزوے میں نہیں لگے, تو مشکل سے 550 دن ہوتے ہیں. یہ 550 دن کو ہٹا کر باقی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پوری زندگی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہترین نمونہ, یعنی 7% 7% آپ کی پوری سیرت کا صرف ہمیں غزوات یا جسے سریہ کہتے ہیں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں گئے لیکن صحابہ کی ٹکڑیوں کو بھیجا کہیں مقابلے کے لیے. قرآن مجید کی آیتوں کو بھی دیکھیں تو تمام آیت میں 6 یا 7% آیتیں ہیں جو جنگ کے قانون اور احکام بیان کرتے ہیں, اور اس میں بھی رحم دلی کا پہلو اس کا آدھا حصہ ہے کہ جنگ میں بھی لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیسے کیا جائے. 60,000 تقریباً حدیثیں ہیں یا اس سے بھی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کو ملایا جائے, اس میں بھی 6 یا 7% سے زیادہ حدیثیں ایسی نہیں ہیں کہ جو غزوات یا جنگوں کے بارے میں ہوں. باقی 93% قرآن میں, حدیث میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کا ذکر فرمایا گیا ہے, آپ کے اخلاق کا ذکر فرمایا گیا ہے, زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں, سیرت بتائی گئی, رحم دلی بتائی گئی کہ جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کر دکھایا تھا. لیکن بدقسمتی سے چونکہ ابتدا میں جب سیرت کی کتابیں لکھی گئیں تو کتاب المغازی پہلے لکھی گئی, یعنی غزوات کے بارے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں اور جہاد کے سلسلے میں وہی سلسلہ آگے چل پڑا. ورنہ بڑا حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ ہے کہ جو ہمیں برتنے, سیرت کے معنی ہی ہوتے ہیں الذی نسیر علیہ فی حیاتنا, جس کو اپنی زندگی میں لے کر چل سکیں, اور حضور کی زندگی ہی ایسی ہے کہ جس پر ہر شخص چل سکتا ہے. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اگر دیکھیں تو ایک غیر شادی شدہ نوجوان شخص کو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک ماڈل, ایک نمونہ مل جائے گا. لیکن انہوں نے بڑھاپے کی عمر نہیں گزاری, شادی شدہ ہونے کی عمر نہیں گزاری, بیوی کے ساتھ نہیں رہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ہر شخص کو, جو شادی شدہ ہو, غیر شادی شدہ ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, ہر شخص کو اسوہ اور نمونہ نہیں مل سکتا. مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے لیں تو ایک بادشاہ کو تو ان کی زندگی میں نمونہ مل جائے گا, لیکن ایک فقیر کو, ایک تنگ دست کو, ایک ضرورت مند انسان کو, حضرت سلیمان نے وہ دور دیکھا ہی نہیں, ان کی پوری زندگی بادشاہت اور بلندیوں میں گزری. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ آپ غیر شادی شدہ بھی رہے, آپ شادی شدہ بھی رہے, ایسا بھی دور گزرا جس میں صرف ایک بیوی رہی, ایسا بھی دور گزرا جس میں ایک سے زیادہ بیویاں رہیں, آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو دفن کیا اور اپنے اخلاق اور کے ذریعے سے شادیاں کی, اپنی بچیوں کو اور داماد کے ساتھ کیا سلوک کیا, یہ سارے نمونے, تجارت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور دوسری قوموں کے یہاں آپ مزدور اور اجیر بن کر آپ نے کام بھی کیا, یہودی آپ کا خادم بھی رہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے एक बुढ़िया के साथ भी मामला किया, एक छोटे से बच्चे के साथ भी मामला किया, और ख्वातीन के साथ भी मामला किया, और नौजवानों के साथ भी मामला किया। मुशरिकीन से आपने मुआहदात भी किए, दूसरी कौमों से आपने, रूम से, ईरान से, हबशा से, बाहर के मुल्कों से, जो बैनुल अक्वामी ताल्लुकात होने चाहिए, ग्लोबल रिलेशनशिप, उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नमूने की ज़िंदगी में नमूने मौजूद हैं। यानी जब कहा गया उसवतुन हसना कि बेहतरीन नमूना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, तो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक हर्फ मौजूद है, यहाँ तक मौजूद है कि कितनी उम्र में कितने बाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद हुए थे, और कितने बाल में सफ़ेदी थोड़ी सी आई थी और कितने में नहीं आई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे अंदाजन कितने बाल थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुच्छा और मकदार सीने पे बाल का क्या था, आपकी हाइट कितनी थी, देखने में कैसे लगते थे, किस तरह मुस्कुराते थे, कितने दांत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र आते थे दंदाने मुबारक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी हुए ग़ज़वे उहुद में तो चेहरे की क्या कैफियत थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह चलते थे, कैसे बैठते थे, कैसे निवाला उठाते थे, निवाला गिर जाए तो कैसे साफ करके उसे खाते थे। यानी ज़िंदगी का बहुत छोटा से छोटा नमूना, और अंदरूनी यानी दुरून खाना घर के अंदर अज़वाज मुतहरात ने, और ख़ास तौर से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक एक बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की महफूज कर दी। इसलिए हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को, और ख़ास तौर से जो इंसानियत नवाजी का पहलू है, जो बग़ैर मज़हब और ज़ात और बिरादरी और फ़िरक़े और इस तरह की जो चीज़ें और जो बैरियर्स हमने बनाए हैं उनको हटा कर इंसान होने की बुनियाद पर, और अल्लाह का बंदा होने की बुनियाद पर, और ख़ुद अल्लाह के मखलूक होने की बुनियाद पर, और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ होने की बुनियाद पर, यहाँ तक कि वो जमादात हो, नबातात हो, पेड़ पौधे हो, या रास्ते में पड़े हुए पत्थर हो, हर चीज़ के साथ अल्लाह का हुक्म क्या है उसमें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपने अखलाक और अपनी ज़िंदगी में नमूना छोड़ा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसके ज़रिए से हम दुनिया के सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को और आपकी सीरत को पेश कर सकते हैं। और ऐसी तमाम मुहिम और कैंपेन जो इस शहर में या बाहर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करने के लिए हो, उससे जुड़ना, उसमें हिस्सा लेना, ये हम सब के लिए सआदत की, दुनियावी और उखरवी सआदत की बात है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक से नवाजे। आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।